هو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات. آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی پانچویں مجلس ہے. سلسلے کا عنوان ہدایت الہی کی بنیادیں, اور جو آیات میں نے منتخب کی اور جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا, سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیتیں. گزشتہ چار مجلسوں کا تیزی سے خلاصہ کرتے چلوں. خلاصہ کرنے کا مقصد ایک یہ رہتا ہے کہ بحث سے آج کی گفتگو جڑ جائے, اور اگر کچھ برادران بعد میں تشریف لائے ہوں تو ان کو بھی گزشتہ کی گفتگو کا ایک اندازہ ہو جائے. میں نے کہا تھا پہلی مجلس میں کہ کیونکہ قرآن ایک کتاب کی شکل میں جب پیش کیا گیا وہ شان نزول کے مطابق نہیں ہے, اور سورہ فاتحہ پانچواں سورہ ہے شان نزول کے حساب سے, اور سورہ بقرہ 87, تو اس عنوان سے مدت کے حساب سے بھی دیکھیں گے تو پہلا سورہ نازل ہونے کے 13 سال بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ مدینے کا پہلا سورہ بنتا ہے, تو ایک تقریباً لمبی مدت ہے. لیکن کیونکہ سورہ فاتحہ جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے, یہ مقدمہ ہے تمام کتاب کا, تو ہم نے پہلی دو مجالس اس کی توضیح اور تفسیر میں مکمل کی. خلاصہ اس کا اگر کہوں تو یہ ہے کہ بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے خلقت کا تصور, پورے کا پورا اللہ کی ذات سے اور اس کی اس صفت سے جو رحمان اور رحیم ہونا ہے اس سے شروع ہوتی ہے. تو ہم پہلے یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم میں کوئی صفت ہے, کوئی ایسی چیز ہے کہ جو سب سے غالب ہم میں ہونا چاہیے, وہ صفت رحم اور رحمان ہونا چاہیے, کیونکہ ہم کو وجود میں لایا گیا, تمام کائنات کو وجود میں لایا گیا اسی صفت کے مطابق, رحمان ہونے کے ناطے, رحیم ہونے کے ناطے. اسی عنوان سے رحمت للعالمین کہہ رہا ہے. خلقت میں سب سے پاورفل جو عنصر ہمارا ہے وہ رحمان اور رحیم ہونے کے نتیجے میں اللہ کے ہمارے میں وجود میں آیا ہے, اور جو جتنا قریب اللہ سے ہوگا وہ اتنا قوی ہوگا. رسول سب سے قریب ہوئے تو رحمت للعالمین ہو گئے, اس کی طرف سے جو رب العالمین ہے. خلاصہ کر رہا ہوں, تیزی سے آگے بڑھوں گا. اسی الحمدللہ سے نکلے گا کہ وہ تمام تعریفوں کا مستحق ہے, مطلب یہ کہ تمام خوبیاں ہیں, تمام خوبیوں کا مطلب یہ کہ رحمان اور رحیم بھی ہونا چاہیے, اور ہماری اس کی رحمت ہمارے ساتھ جڑ کر اور وسعت پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے, اور اب یہ رحمت جو دوگنی رحمت ہے, دوبارہ رحمت ہے, یہ دوبارہ رحمت ہم کو جو مل رہی ہے اگر ہم اس کو آگے تک پہنچائیں گے تو خیر, اگر اس رحمت میں رکاوٹ بن جائیں گے تو ہمارا کام آگے نہیں بڑھے گا. نتیجتاً اس رحمت کو جو دوبارہ ذکر کیا گیا ہے الرحمن الرحیم سورے کے اندر, شروع میں نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ پلٹ کے آتا ہے ہماری طرف کہ اب تم جو رحمت کی بنیاد پر خلق ہوئے اس خدا کی طرف سے کہ جس میں تمام خوبیاں ہیں اور وہ تمہارا رب ہے، تم پھر جان لو کہ یہ رحمان اور رحیم جب تم کو پھر کہہ رہا ہے کہ ہوں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم یوم الدین کے مالک کے یوم الدین کا اقرار کر لینا، کیونکہ یہ رحمت اگر صحیح طریقے سے آگے نہیں بڑھی تو یاد رکھو یہ مالک کے یوم الدین کا حساب اور کتاب کا دن، اس کا یہ مالک ہے۔ تو یہ خلاصہ بن جاتا ہے، جب یہ سب خلاصہ ہو گیا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین خود بخود سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ جب سب وہ ہے، سب خوبیاں اس کی ہیں، سب خوبیاں اسی سے نکلتی ہیں، تو اسی ہی کی عبادت ہم کریں گے اور اسی سے ہم مانگیں گے۔ اب جب مانگنے کی بات آئی تو سب سے اعلیٰ چیز جو مانگی جا سکتی ہے، جب وہ سب کچھ ہے تو اس سے سب کچھ مانگا جائے گا، جس کے پاس کچھ ہوتا ہے اس سے کچھ مانگا جاتا ہے، جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اس سے سب کچھ مانگا جاتا ہے۔ تو سب کچھ مانگنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر۔ یہ سیدھا راستہ ہر چیز کو شامل کرتا ہے اور شرک کو دور کرتا جاتا ہے۔ اللہ جہاں جہاں ہے وہاں صراط مستقیم بنتے جائے گی، اللہ جہاں جہاں ہے وہاں صراط مستقیم بنتے جائے گی، جہاں اللہ نہیں ہوگا وہ گمراہی ہو جائے گی۔ تو نتیجے میں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ لوگ جو خدا کے ساتھ ساتھ حرکت کرتے تھے، اے مالک تیری نعمتیں ان کے اوپر ہیں، ہم کو ان کے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جس پر تیری نعمتیں ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ نعمتیں قرآن کی دوسری آیتوں کے ذیل میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو انبیاء، مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ پانچ کیٹیگریز میں مکمل ہوتی ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ اور جب خدا کا وجود انسان کے وجود کے ساتھ حرکت نہیں کرتا، انسان فاصلہ لینا شروع کرتا ہے، تو وہ کیفیت آتی ہے جو آگے چل کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی دعا ہے، اے مالک ہم کو ان میں سے نہ رکھنا کہ جس کا غضب، تیرا غضب جس پر ہوا ہے، اور نہ ہی ان میں سے رکھنا کہ جو تیرے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ مغضوب علیہم ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو زیادہ اچھائی بھی کر سکتے ہیں، طاقتور ہیں، عقلی طور پر محکم ہیں، دوسروں کے مقابلے میں ان کو زیادہ دیا گیا ہے، یہ اپنی جگہ پر ہدایت کے راستے میں آگے بڑھنے کی جگہ اپنے آپ کو جب گمراہ کرتے ہیں تو ان کی گمراہی دوسروں کی گمراہی کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور جڑ جانے کے بعد یہ ائمت الکفر بن جاتے ہیں۔ قرآن میں ائمت الکفر کا تذکرہ ہے، ائمہ ہدا کا بھی ہے، ائمہ کفر کا بھی ہے، تو یہ ائمہ کفر بن جاتے ہیں۔ ان کی کیٹیگری کافرین کو شامل ہوتی ہے کہ جس میں ملحدین بھی شامل ہو جائیں گے، مشرکین بھی شامل ہو جائیں گے، اور وہ اہل کتاب شامل ہو جائیں گے کہ جو رسول کی مخالفت کر رہے تھے، اور منافقین شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ مغضوب علیہم، یہ لگ بھگ چار کیٹیگریز کو، جس میں کفر سب سے ڈومیننٹ کیفیت ہے کہ جو سب کو کور کر لیتی ہے۔ منافق میں کفر چھپا رہتا ہے، ظاہر ایمان کرتا ہے۔ اہل کتاب جو مخالفت کرتے ہیں رسول کی، ان میں پھر وہی کیفیت ہے۔ مشرکین صاف صاف لا الہ الا اللہ کے خلاف، ملحدین طرح سے ہی اللہ کے خلاف۔ تو یہ چار کیٹیگری ہو گئے اور یہ مغضوب علیہم میں آ گئے۔ اور ظالم وہ ہیں کہ جو کمزور ہیں، ناتوان ہیں، لیکن جن کو اللہ سے زیادہ دنیا پسند آ گئی اور دنیا والوں کی ہدایت کو قبول کرتے ہوئے وہ ان کے تابع ہو گئے۔ یہ ایسے برے ہیں کہ جو کمزور ہیں لیکن برائی کرنے میں کمزور نہیں ہیں، کمزور ہیں لیکن برائی کرنے میں کمزور نہیں ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين، قیامت کے دن قرآن کہہ رہا ہے رسول، جب یہ لوگوں کو تم دیکھو گے جو طاقتور برے تھے اور جو کمزور برے تھے، ظالمین تھے، دونوں ظالمین تھے، طاقتور مستکبر اور ایک کمزور مستضعف، یہ کمزور چلا پڑیں گے ان کی طرف رخ کر کے کہ جو مستکبر تھے، ظالین نہیں تھے، یہ مغضوب علیہم تھے۔ تو ظالین مغضوب علیہم سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم اچھے خاصے سیدھے راستے کو اختیار کرتے، ایمان لا لیتے۔ وہ پلٹ کے بولیں گے کہ کیا ہم نے تم کو زبردستی کی تھی کیا ہم نے تم پر کوئی زبردستی کی تھی؟ تو یہ کہیں گے مکر اللیل و النہار، تم نے رات اور دن کا مکر کیا تھا، تمہاری مکاری نے ہم کو برائی کے راستے پر لا دیا، ایسے جیسے کہ ان کو اختیار نہیں تھا، اختیار تھا لیکن مکر کے نتیجے میں جو ظاہری چمک دکھنے لگی وہ چمک کی طرف، جیسے کہ ایک روشنی کے اطراف ہم دیکھتے ہیں فقط ظاہری نور، ظاہری چمک کو دیکھ کر پروانہ اس کے اطراف گھومتے 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 پر جھڑتے ہیں اور مر جاتا ہے. ہماری لیے کوئی ایک بتی نور نہیں بنتی، یہ دنیا کی جھوٹی چمک نور بن جاتی ہے. سلوات بھیجے پر محمد والے محمد. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. یہ جو چمک نظر آتی ہے، جو ٹیلی ویژنوں کے اسکرین، اب آپ تو موبائل کے اسکرین پر آ گئی ہے، اتنی چمک اتنی چمک اتنی چمک کہ ہم بھی شاید اس چمک کے اسیر ہوتے جا رہے ہیں، اور شاید قیامت کے دن ہم بھی یہ کہے پڑیں گے ان سے کہ جنہوں نے یہ چمک ایجاد کی تھی، لولا انتم لکنا مومنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم بھی مومن ہو جاتے. اب وہ شاید جواب دیں گے تم تو دنیا میں مومن جیسے ہی تو تھے، تو شاید تب ہم انکار کریں گے یہ کہہ کر کہ نہیں نہیں، وہ مومن جو ہم اپنے آپ کو کہتے تھے وہ اس عنوان سے کہتے تھے کہ جس طریقے سے اللہ نے ہم کو انسان کہا، حقیقی انسان ہم نہیں بن سکے نہ ہم حقیقی مومن بن سکے. قرآن آ کے کہے گا لا تہین مناس، اب یہ افسوس کی جگہ نہیں ہے. اگر اے کاش تم دنیا میں یہ بات مان لیتے ہوتے تو تمہارے کام آسان ہو جاتے. پھر جب یہ سورہ مکمل ہوا، تیسری اور چوتھی منزل کا خلاصہ ایک منٹ کے اندر شروع ہو رہا ہے، سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. میں نے کہا کہ الف لام میم کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا، حروف مقطعہ میں سے ہے، وہ حروف میں سے کہ جس کو ملانا نہیں ہے، حروف جس کو ملا کے پڑھا جاتا ہے اس کو حروف تہجی کرتے ہیں، یہی الف بے تے سے ہی ہوتا ہے. لیکن یہ حروف کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، بنیاد اس کی اور فکر اس کی یہ ہے کہ جو الف بے تے سے پوری تمہاری زبان بنی ہے اور اس زبان کو تم لکھتے ہو، اسی الف سے، اسی لام سے، اسی میم سے، اور کئی جگہوں کے اوپر قرآن نے دوسرے حروف مقطعہ استعمال کیے ہیں، سیپریٹڈ الفابیٹ حروف کے جس کے ذریعے سے یہ قرآن بنی ہے. تم میں اگر صلاحیت ہو، جس طریقے سے ہم مٹی سے انسان کو بنا دیے، اسی طریقے سے ان الفابیٹ اور حروف کو لے کر ہم نے قرآن بنا دیا، جس حد تک کے فرق ہمارا مٹی سے لے کر انسان بنانے کا سفر طے کرنا ہے، اسی حد تک اسی معمولی الف بے سے قرآن کا بننا ہے. نہ تم انسان بنا پاؤ گے، انسان کی ایک سیل نہیں بنا سکو گے، اسی طریقے سے نہ قرآن بنا سکو گے نہ قرآن کا ایک سورہ بنا سکو گے، گرچہ تم میں سے بعض کے مددگار ہو جائیں اور انس اور جن مل کر کوشش کریں تو اس کتاب جیسا ایک سورہ نہیں لا سکتے. سلوات بھیجے مر محمد والے محمد. یہ چیلنج آج تک بھی ہے، واضح طور پر ہے، کوئی بھی اس کو کوشش کر سکتا ہے. ترقی یافتہ زمانہ ہے، آج کل تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اگر کچھ فیکٹس اگر دے دیں تو پوری سپیچ کمپیوٹر تیار کر دے گا. اینیول رپورٹس کے فگرز آپ دے دیجئے تو آپ کو پورے الفاظ کے ساتھ وہ رپورٹ تیار ہو کر مل جائے گی. کوشش کر لیں، اس لیے کامیاب نہیں ہوں گے کہ یہ جتنی باتیں جو ہم کمپنی کے فگرز کے بارے میں کرتے ہیں، بیلنس شیٹ کے ڈیٹا کے بارے میں کرتے ہیں، یہ سب اس لیے، یہ مادی چیزیں ہیں. قرآن کا سورس مادی نہیں ہے، قرآن کا سورس روحی ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ پورے مل کر بھی جمع ہو جاؤ گے نا، تو وہ مادی چیز ہے نہیں، وہ روحی چیز ہے، اس کو تم بنا نہیں پاؤ گے. یہ تمہارے دسترس میں ہم نے نہیں رکھا ہے. سلوات بھیجے بھر محمد والے محمد. الف لام میم ذالک الکتاب، وہ بلند مرتبہ کتاب یعنی قرآن، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. شک وہاں ہوتا ہے کہ جہاں کے اوپر دینے والا کوئی چیز جانتا ہو یا کوئی چیز نہیں جانتا ہو. جہل سبب بنتا ہے کسی چیز میں شک کے ایجاد ہونے کا. ہم کسی چیز میں ریب کرتے ہیں, شک کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم کو اس کا پورا علم نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہا ہے یہ اس جگہ سے آئی ہے کہ جہاں پر تم نے ہی شروع میں دیکھ لیا. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں, یعنی تمام خوبیاں اللہ کے پاس ہے. جب تمام خوبیوں کا رکھنے والا ہے, فوق کل ذی علم علیم, قرآن کی اور ایک آیت, وہ تو ہر علم رکھنے والے پر زیادہ علم رکھنے والا ہے. تو جب وہ پورا علم رکھتا ہے, خلقت جب اس نے کی ہے, اب جب خلقت میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی تو ہدایت میں بھی کمزوری نہیں ہوگی. جس طریقے سے موسیٰ سے جب فرعون سوال کرتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے, ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدی, میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے اور پھر اس کو اس نے ہدایت کی ہے. تو جب اللہ کی ہدایت میں ایٹم کے لیول پر, سب ایٹومک لیول پر, پوری کائنات کے لیول کے اوپر, چاہے وہ ایسٹرونومیکل ہو یا نینو لیول کے اوپر ہو, سب ایٹامک ہو, وہاں پر جب خلقت میں توازن ہے تو ہدایت میں, کیونکہ ہدایت خلق کے بعد آ رہی ہے. ثم ہدی آتا کل شعین خلقہ ثم ہدا, ہر چیز کو اس نے خلقت عطا کی اور اس کے بعد ہدایت دینا شروع کی. جس طریقے سے خلقت میں عیب نہیں ہوگا, ہدایت میں عیب نہیں ہوگا. ہدایت میں عیب نہیں ہونے کا مطلب ہدایت میں ریب نہیں ہوگا, ڈاؤٹ نہیں ہوگا, شک نہیں ہوگا. سلوات بھیجے بر محمد والے محمد. یہ سب ہو کس کے لیے رہا ہے, یہ سب ہو کس کے لیے رہا ہے؟ اس انسان کے لیے ہو رہا ہے. خلقکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, تم اس حالت میں اپنے ماں کے پیٹ سے, بطون سے, بوم سے نکالے گئے کہ تم کچھ نہیں جانتے. پھر ہم نے تمہارے لیے آنکھ اور تمہارے لیے کان اور تمہارے لیے عقل کی قدرت دی تاکہ تم جان سکو, سمجھ سکو. تو یہ ریب نہیں رہنا پیام میں ہمارے لیے ہے کہ دیکھو یہ کتاب میں کوئی شک اور ریب نہیں ہے. اس سے ہٹ کر, اللہ سے ہٹ کر تم جہاں کہیں جاؤ گے ہر قدم پہ تم کو شک اور ریب ہی ملے گا. کل کی مجلس میں میں نے اشارہ فقط کیا تھا یہ کہہ کر کہ اللہ کی ذات کو ہٹا دیجئے اور کون سی چیز میں آپ کی زندگی کے آپ کو یقین رہے گا آپ کو نہیں معلوم. ہر چیز کو طے کرنے سے پہلے آپ کے اخلاق میں, کردار میں, افکار میں ایک کے بعد ایک شک نفوذ کرتا جائے گا, اور انسان جو شک کی حالت میں رہتا ہے اسے کبھی اطمینان حاصل نہیں ہوتا. تو دنیا میں اطمینان حاصل کرنے, اور وہ اطمینان جو قیامت تک جائے گا وہ حاصل کرنے کے لیے بغیر ریب جہاں ہو اس کو اپروچ کیا جائے, اور ہمارے علم کی کمی کے نتیجے میں جو ریب اور شک اور شبہ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو اپنی کوشش کے ذریعے سے, اپنی جس حد تک کہ اللہ نے قدرت دی ہے اس کے کوشش سے ہم اپنے آپ کو جو شک ہم میں ہے اس کو مکمل کرتے جائیں. دینے والے کے پاس سے شک نہیں آیا ہے, لینے والے کے پاس بہت سے شکوک و شبہات ہیں, اس لیے بھیجا جا رہا ہے ہدل للمتقین. یہ سب اس لیے ہے کہ ایسوں کو ہدایت کرنی ہے کہ جو متقین ہیں, یعنی عام عوام سے, ہدل للناس سے بلند ہو چکے ہیں, بلند ہو چکے ہیں, ان کے لیے کیونکہ ہدایت کرنی ہے اور اس ہدایت میں اللہ تک پہنچنا ہے. تو اللہ تک جو پہنچنے والا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کی تعریف یہ ہوتی ہے, دو پوائنٹس کو اگر آپ فزیکل اس میں دیکھ لیں اس سے سب سے جو نزدیکی لائن جاتی ہے, دو پوائنٹس کو کنیکٹ کرنے والی سب سے چھوٹی لائن اسٹریٹ لائن ہوتی ہے. تو جب اللہ نے ہدایت کی بات کی, شبہ کو نکالا, ریب کو نکالا, تو اس نے وہ ہدایت دی کہ اب جو تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں وہ لے کر اس راستے کو چلیں جس میں شک نہیں ہوگا. تقوی والوں کو تقویت کرنے کے لیے ریب کی بغیر کتاب دی جا رہی ہے تاکہ تم اللہ کے ہو جاؤ گے تو علم میں غرق ہو جاؤ گے, اور اللہ سے دور ہو جاؤ گے تو شک و شبہ میں رہ جاؤ گے. تو ایک ابتدائی سطر جو آپ قرآن کی پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی اوپر کی پہلی لائن میں یہ آیتیں پوری آ جائیں گی, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. میری گفتگو شروع ہو چکی ہے. وہ لوگ وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ہم سامنے دکھنے والی چیز کے بارے میں شک کرتے ہیں تو غیب پر ایمان کیسے لائیں گے؟ مگر یہ متقین کی پہلی کیفیت صفت بیان کی جا رہی ہے. میں اپنے موضوع پر آ گیا. ہمارا موضوع ہے ہدایت الہی کی بنیادیں. جو کچھ بھی چار مجالس میں ذکر ہوا وہ مقدمہ تھا یہ بنیادوں کو سمجھنے کا کہ تقوی کی بنیادیں کیا ہیں. اگر ہم اپنی عقل کو فقط اپنے آنکھوں میں رکھیں گے تو ظاہر نظر آئے گا, غائب نظر نہیں آئے گا. اور جب غائب نظر نہیں آئے گا, ظاہر ہی نظر آئے گا, تو ہم ظاہر پر ٹوٹ پڑیں گے. اور ظاہر کیونکہ اتنی مقدار میں نہیں ہے کہ ہم کو سب کو خوش کر سکے, تو ہم اس ایک سے دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے. اور یہ سبقت لے جانا اور اس کی کوشش خدا کو بھلا کر جب ہوتی ہے تو ظلم کا کاروان شروع ہو جاتا ہے. ظلم کا کاروان شروع ہو جاتا ہے. لوگ اپنی جان لگا دیتے ہیں اس چیز کے لیے کہ جو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی نہیں ہے. اس چیز کے لیے جان لگا دیتے ہیں کہ جو ان کے لیے ہمیشہ کون کہتا ہے کہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی ہے ان کے لیے کہ یہ جو دنیا لوٹ رہے ہیں. کون کب چلا جائے گا کس کو پتا, لیکن لوٹ میں کوئی کمی؟ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جنت میں یہی سب چیز ملے گی جس کو ہم نے لوٹ رکھا ہے. کرپشن کے ہم کو ایسے ایسے کیسز ملتے ہیں کہ جہاں پر ملینوں میں نہیں بلینوں میں لوٹا جا رہا ہے, اور بلینوں میں جب لوٹا جا رہا ہے تو بلینوں کا لوٹا جا رہا ہے, یعنی بلینز آف پیپل کا لوٹا جا رہا ہے. کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ 1% کے پاس 99% ویلتھ ہے دنیا کی, اور 99% کے پاس 1% دولت ہے دنیا کی. اس حد تک انصاف ختم ہو چکا ہے. اللہ نے اپنے تمام رسولوں کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. یقیناً ہم نے اپنے تمام رسولوں کو بھیجا ہے روشن دلیلوں کے ذریعے سے, اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھیجی اور میزان بھیجا, ترازو بھیجی, تول بھیجا, عدل اور انصاف کا سسٹم بھیجا تاکہ لوگ عدالت برپا کر سکیں. تو یہ دنیا کا آج کا سسٹم جو چل رہا ہے, آیا وہ عدالت برپا کر سک رہا ہے یا عدالت نہیں برپا کر سک رہا؟ دولت جتنی یہ 50-60 سال میں ایجاد ہوئی ہے پوری ہسٹری میں سیولائزیشن کی, اتنی دولت ایجاد نہیں ہوئی. اتنی دولت جتنی یہ 40-50 سال میں ایجاد ہوئی ہے کبھی بھی انسان اتنی دولت ایجاد کر ہی نہیں پایا تھا. اس کا نتیجہ تو یہ ہونا تھا کہ اب ہمارا پیٹ بھر گیا ہے, اب دوسروں کا پیٹ بھی بھرنا شروع کریں. اتنی غربت جتنی آج آپ کو نظر آئے گی کائنات میں کبھی بھی اتنی غربت اتنے نمبرز میں نہیں تھی. تو پتا چلا دولت کا زیادہ ہونا, انصاف کا زیادہ ہونا, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. انصاف کا زیادہ کرنا ان کا کام ہے جو لا ریب فی ھدى للمتقین کے زمرے میں ہیں, ان کا نہیں ہے جو ریب میں اور دنیا میں مقید ہیں. جتنی دنیا مل جائے کم, جتنی دنیا مل جائے کم، جتنا اللہ مل جائے کم، یہ انسان کی خوبی ہے یا پستی ہے؟ اللہ کو لیتے لیتے نہیں تھکتا، دنیا کو لیتے لیتے نہیں تھکتا۔ دنیا بھی مؤنث کا صیغہ ہے، ادنا کا، جو ہم اپنی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، معمولی ترین کو ادنا کہتے ہیں، اسی کا مؤنث فیمینائن جینڈر ہے، سپرلیٹیو ہے دنیا، جس کا مطلب ہے پسترین۔ اور اللہ کیا ہے؟ اعلی ترین، علی العظیم۔ اعلی ترین کو چھوڑ کر پسترین کو لیں گے تو بلند ہوں گے یا نیچے جائیں گے؟ مگر وہی ایک انسان ہے کہ جو یہ بھی کر رہا ہے، وہی انسان ہے جو وہ بھی کر رہا ہے۔ اب کہیے، کیا وہ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کی آیت الذین یعملون، وہ لوگ جو جانتے ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہو جائیں گے؟ تو جو جانتے ہیں وہ کیا جانتے ہیں؟ یومنون بالغیب۔ آپ اگر پورے علوم کا جائزہ لے لیں، پورے پورے تمام علوم، پوری پوری جتنی بھی سائنٹیفک انکوائریز ہوئی ہیں، جب جب سائنس میں ترقی ہوتی ہے تبھی ہوتی ہے جب کوئی ظاہری چیز کے پیچھے جو لا ہے اس کو دریافت کر لیا جاتا ہے۔ مشہور بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ بھائی سیب نیوٹن نے گرتے ہوئے دیکھا، کہا بھائی یہ زمین کی طرف کیوں آ رہا ہے، کوشش کی، لا آف گریویٹیشن سمجھ آیا۔ لا آف گریویٹیشن کو دیکھ کر آئنسٹائن نے کچھ چیزیں سوچی کہ جہاں پر اس میں ایرر نظر آ رہے تھے، تو آگے ہم کو اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ملی، اور اس پر آگے کام کیا ہوا تو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ملی۔ اسی طریقے سے ہم آرکیمیڈیز پرنسپل آف فلوٹیشن دیکھتے ہیں کہ بھائی باڈی پانی میں فلوٹ کیوں ہوتی ہے، ان کو پتا چلا کہ بھائی اس لیے فلوٹ ہوتی ہے کہ جو وزن پانی کا باڈی ڈسپلیس کرتی ہے وہ اگر باڈی کے ویٹ سے زیادہ ہو اس لیے تو باڈی فلوٹ کرے گی۔ پانی کا ویٹ اگر زیادہ ہو باڈی کے ویٹ سے تو ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے سمندری جہاز اندر سے کیونکہ کھوکھلے ہوتے ہیں تو ان کا پانی ڈسپلیس کرنے کا جو کیپیسٹی رہتی ہے اس لوہے سے زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ڈسپلیس پانی اس لوہے کو سنبھال لیتا ہے جو ہزاروں ٹن کا ہوتا ہے۔ یہ سب ظاہر تھا یا باطن تھا، غائب تھا یا ظاہر تھا؟ جب جب علوم کی ترقی ہوئی ہے اس ظاہر کے پیچھے کی لا کو پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے، اب جب یہ لا کو سمجھنے کی کوشش کی گئی تو اس کا سلسلہ کون کہاں پر جا کر روکتا ہے، وہ مسئلہ ہے۔ اللہ بھی ہمارے لیے غائب ہے کیونکہ وہ سلسلے کی ابتدا ہے جس کو اب ہم سمجھنا شروع کیے ہیں، وہ اس سلسلے کی ابتدا ہے۔ تو جب یہ قوانین جو بنے ہیں، آتا کل شئین خلقہ ثم ہدا، اس نے ہر چیز کو اپنی خلقت دی اور پھر اس کو گائیڈنس فراہم کیا، تو اللہ اگر غائب ہے، اور یقیناً اللہ عالم ہے غائب کا اور ظاہر کا، یا عالم الغیب و شہادہ قرآن کی آیت ہے، وہ تو عالم غیب کا بھی ہے شہادت کے کا بھی ہے، لیکن ہم جو یومنون بالغیب کرتے ہیں وہ چیزوں کو اللہ، وحی اور دیگر چیزیں، جنت، دوزخ، قیامت، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر سامنے ہمارے نہیں آ سکتی، ان کو ہم کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑتا ہے۔ جو لوگ کامیاب ہو گئے سامنے کی چیز کو لے کر پیچھے تک جانے کے لیے، وہ لوگ یومنون بالغیب ہو گئے۔ ایک فرق میں آپ کو یہاں بیان کر دوں، غائب کا مطلب وہ نہیں ہے جو چیز ظاہر ہو سکتی ہے اس کو چھپایا گیا ہو، جو چیز ظاہر ہو سکتی ہے اور اس کو چھپایا گیا ہو، جیسے بچے کے ساتھ ہم کبھی اگر کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، دو تین چار سال کا بچہ، کوئی چیز چھپا دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈھونڈ لو، وہ ڈھونڈتا ہے، وہ چیز دکھنے والی ہوتی ہے اس کو چھپا دیا جاتا ہے. اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں چھپائی جو دیکھنے کے قابل ہو. اللہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے. لن ترانی یا موسیٰ, قرآن کی آیت, مجھے تم ہرگز اگرز نہیں دیکھ سکتے. دیکھا جا سکتا ہے فزیکل چیزوں کو, کوئی نہ کوئی فزیکل فارم میں ہو اور اس کے بعد جو چیز دیکھ رہی ہو اس میں اس نور کو لے کر اس کا پکچر بنانے کی صلاحیت ہو, جو پکچر جا کر دماغ میں انٹرپریٹ ہو سکتا ہو, تو جب آئی سائٹ محقق ہوتی ہے, ورنہ نہیں دکھے گا. ظاہری بھی اسباب پورے ہوں, اندھیرے میں کوئی چیز نظر نہیں آتی کیونکہ لائٹ کا ریفلیکشن اگر نہیں آئے گا تو امیج کیری نہیں ہوگا. پوری شرطوں کے ساتھ ظاہری چیز نظر آتی ہے. جو ظاہری چیز کو اتنا دیکھنے کے لیے ضرورت ہے تو اللہ کو کون سی ظاہری چیز دیکھ سکتی ہے جو خالق ہے ہر چیز کا. اس لیے کہا لن ترانی, وہ دیکھا نہیں جا سکتا, وہ دیکھا نہیں جا سکتا, وہ دیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے. اور بولوں, ہم اپنی روح کو دیکھیں, بچوں سے خطاب, روح کو دیکھیں, کبھی ایسی حالت میں بیٹھے ہوں نہ ہوا زیادہ چل رہی ہو نہ گرمی زیادہ ہو رہی ہو, بالکل آواز نہیں آ رہی ہو کہیں سے, اس حالت میں جب آپ اپنا خیال کرتے ہیں, اس حالت میں جب آپ اپنا خیال کرتے ہو تو آپ اپنے آپ کو ہاتھ ہے بول کے محسوس کرتے ہیں, پیر ہے بول کر محسوس کرتے ہیں, دل دھڑک رہا ہے کہہ کر محسوس کرتے ہیں, یا اپنے آپ کو بغیر اپنی باڈی کے محسوس کرتے ہیں. باڈی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی, نہ باڈی میں تکلیف ہے, نہ ہوا تیز چل رہی ہے, نہ آواز آ رہی ہے جو آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے. آپ آنکھ مجھ کے خاموشی سے بیٹھے ہیں, کوئی امیج آپ کے سامنے فارم نہیں ہو رہا ہے, تو اس کنڈیشن میں آپ مجھے بتلا دیجئے کہ آپ کا جو احساس ہے وہ باڈی کا ہے یا آپ کا خود کا احساس ہے. اور مجھے یہ بھی بتلا دیجئے کہ وہ احساس کا فارم کیا ہے, شکل کیا ہے, چوکور ہے, گول ہے, لمبا ہے, گیڑا ہے, چھوٹا ہے, موٹا ہے, کیسا ہے. آپ بولیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ اس قسم کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. بلکہ آپ کوئی جگہ پر مقید بھی محسوس نہیں کرتے, کہ جب آپ کا وزن جب بچے تھے 20-25 کلو تھا, 50 کلو تھا تب, اور اس وقت اب جب آپ کا 70-80 کلو ہو گیا, جب آپ کا یہ خیال آپ کو ہوتا ہے تو 20 کلو بڑا ہوا یا 40 کلو بڑا ہوا ہوتا ہے؟ یا 50 کلو کا انسان جب اپنے بارے میں سوچتا ہے تو کم نظر آتا ہے, اور 200 کلو کا انسان اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے اسی ایک کنڈیشن میں؟ آپ کہیں گے اس سے کوئی تعلق نہیں, اگر ویسا ہوتا تو ہاتھی سب سے بڑا اپنے آپ کو محسوس کر لیتا, اس سے بڑھ کے بلو ویل اپنے آپ کو محسوس کرتی. یہ احساس انسانی بدن سے بے مربوط ہے, اور بدن نہیں بھی رہے گا تو رہے گا. یہ تو بدن کو کام میں لانے والا ہے, یہ تو بدن کو کام میں لانا والا ہے. ابھی یہ حال میں الزائمر ڈے بنایا گیا, ڈیمنشیا ڈے بنایا گیا. آپ اگر ان پیشنٹس کو دیکھیں کہ جو الزائمر کے آخری سٹیج پر ہوں, آپ دیکھتے ہیں وہ بات بھی کر نہیں سکتے, پوری میموری وائپ آؤٹ ہو چکی ہے, لیکن ان کو بات کرنے کی عادت تھی تو وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کوشش کر کے اپنے دماغ سے وہ لفظ نکالیں جو ان کو چاہیے. رکابی چاہیے, روٹی چاہیے, کوشش کرتے ہیں, نہیں نکال سکتے کیونکہ دماغ میں سے وہ وائپ آؤٹ ہو چکی ہے, ایکسس اس کو نیورونز کے خراب ہونے سے نہیں ہو پا رہا ہے. تو اشارہ کر دیتے ہیں, یہ جو قوت دماغ کو بے انتہا کوشش کر رہی ہے کہ اس کو استعمال کرے, جیسے کبھی ہم اپنے دماغ سے میمورائز کرے ہوئی چیزوں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے دماغ پر زور لگاتے ہیں, جس طریقے سے ہم ہاتھ کو مضبوط کرتے ہیں جب ہم کو کچھ اٹھانا ہوتا ہے, تو جس طریقے سے ہم ہاتھ کو مضبوط کرتے ہیں, جس طریقے سے ہم ہاتھ کو مضبوط کرتے ہیں کوئی چیز اٹھانے کے لیے, تو دماغ کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کوئی چیز اس سے نکالنے کے لیے. یہ کام کرنے والی قدرت خود غائب ہے, یہ آپ کو کسی آئینے میں نظر آنے والی نہیں ہے. اور یہ قدرت ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو احساس ہو جائے خدا کا تو اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑ کر بدن کو دیکھتی ہے. توجہ کا محتاج ہوں, اپنے بیان کو مکمل کر رہا ہوں. اگر وہ اپنے آپ کو فزیکل فارم سے ہٹ کر اللہ سے جوڑنے کے قابل محسوس کرتی ہے, تو خدا کی طاقت کے ساتھ اترتی ہے میدان میں اور بدن کو استعمال صحیح کرنا شروع کرتی ہے. اگر وہ غیب سے اتصال نہیں ہوا, کنیکشن نہیں ہوا, یا بہت ہی فیبل کمزور کنیکشن ہوا, تو وہ کمزور روح بڑے کام نہیں کر سکتی. خدا للمتقین کے زمرے میں فٹ نہیں ہوگی کہ اس کو اللہ بلند کرے. خدا للمتقین کی کیٹیگری میں فٹ نہیں ہوگی, کیونکہ یا تو کنیکشن نہیں ہے یا کنیکشن بے انتہا فیبل ہے. اسی الیکٹریکل کی کہ جو لو وولٹیج میں آپ پرانے بلبوں کو دیکھتے ہیں کہ بس فقط ایک لال سی ٹنگسٹن کے وائر پر لکیر سی نظر آ جاتی ہے اور کچھ نہیں رہتا, نور اتنا ہی محدود, اس سے کچھ کر نہیں سکتے. ہم بھی اپنے آپ کو لو وولٹیج کے نتیجے میں بہت کر لیتے ہیں, تو وہ لائٹ کے گولے کی ٹنگسٹن کی لال سی ہوئی بھی کیفیت والی حیثیت پیدا کر لیتے ہیں, ہم میں وہ نور نہیں آتا. ان لوگوں کے پاس جن کے پاس اتصال کمپلیٹ تھا, جوڑنا کمپلیٹ تھا, اللہ سے مربوط ہونا کمپلیٹ تھا, انہوں نے دنیا کو دنیا بنایا ہے, انہوں نے دنیا کو ویلیوز دی ہیں, انہوں نے دنیا کو دین دیا ہے, انہوں نے دنیا کو آباد کیا ہے. دوسروں نے تو فقط اور فقط اس کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ والے, وہ مرسلین, وہ انبیاء, وہ صدیقین, وہ شہداء, وہ صالحین, ان کی اچھائیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم زندگی میں اپنی کچھ اچھائی دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ کی فطرت کے ذریعے سے ہم تک پہنچی اور ان کے ذریعے سے دی گئی ہدایت کو لے کر دنیا میں کچھ نور باقی ہے. آپ اس کو ہٹا دیجئے, سوائے ظلمتوں کے نہیں ملے گا. آج کی ترقی کے بعد جو ظلمتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ اللہ اور ان لوگوں سے مربوط نہیں ہونے کا نتیجہ ہے, اور یومنون بالغیب نہیں ہونے کا نتیجہ ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. تو یہ سب سے پہلی سیڑھی جو کہی جا رہی ہے قرآن کی آیت میں, خدا للمتقین الذین یومنون بالغیب, اس کو کوئی معمولی چیز نہیں سمجھنا. کوئی بھی چیز کو پہنچانے کے لیے ایک میڈیم ہوتا ہی ہے. ایمان بالغیب دین کا سب سے پہلا میڈیم ہے, اس لیے سب سے پہلے ذکر کیا جا رہا ہے. اگر نہ ہوتا تو ذکر نہ ہوتا, یا امپورٹنٹ نہ ہوتا تو کہیں اور جا کر ذکر کیا جاتا. ابتدا میں قرآن جب دوسروں تک پہنچتی ہے تو سب سے پہلے فاتحہ, اس کے بعد یہ آیتیں آپ کو مل جائیں گی, پہلی دوسری سطر میں مل جائیں گی. تو اب وہ چیز کو اس طریقے سے رکھا گیا کہ یہ دیکھو, اگر ایمان بالغیب ہو گیا تو تم پھر ہر چیز کو سمجھنے لگو گے, اور جیسے تم یہ اس کنیکشن کو بڑھاتے جاؤ گے ہم تمہارا علم بھی بڑھاتے جائیں گے, ہم تمہارا علم بھی بڑھاتے جائیں گے. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, تم تقوی الہی اختیار کرتے جاؤ, ہم تمہیں علم دیتے جائیں گے. ایک تم نے غائب کی کھڑکی جو اللہ کی طرف کھول لی, اب اس کے تمام علوم اس کھڑکی سے تم کو ملتے رہیں گے. میں نے کہا تھا نا, علوم چھپی ہوئے قانونوں کو ڈھونڈنے کا نام ہے. ورنہ جانوروں کے لیے بھی سیب گرا تھا, انسانوں کے لیے بھی سیب گرا تھا, میں نے مثال کے طور پہ کہا, نیوٹن کے لیے بھی سیب گرا تھا. جو سیب کے پیچھے سوچ لیا وہ قانون تک پہنچ گیا, اور جو فورس کے پیچھے نہیں گرا گیا, وہ ساحر کے آگے نہیں گیا, وہ وہیں پر رکا رہا. اب یہ مادی دنیا کی بات کی تو میں نے آپ سب سمجھ گئے, مانوی دنیا کی بات مشکل ہے. اس لیے نمونوں کو بھیجا جاتا ہے. اس لیے بھائی وہ لوگ جو یہ غیب پر ایمان لے آئے وہ لوگ کیے کیا؟ ابھی میں نے جو کہا سب کچھ ان کا کیا کرایا ہے. علوم انہوں نے دیے، فکر انہوں نے دی. میں نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ عربی زبان کے قواعد ہم کو مولا متقیان کس سے ملتے ہیں، کہ جو ابتدائی قواعد ہیں عربی زبان کے، جو ہم اسم اور فعل اور حرف میں تقسیم کرتے ہیں پورے ورڈز کو، وہ ہم کو اس کا ڈیفینیشن شروع میں مولا متقیان نے دیا. آگے آپ بڑھتے جائیے گا، آپ کو امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ملیں گے، جابر ابن حیان کے جو فادر آف کیمسٹری مانے جاتے ہیں، جنہوں نے اٹامک نمبر پر کام کیا، ایلیمنٹ کے، عناصر کے، پراپرٹیز کے حساب سے ان کو انہوں نے نمبر دیے، جن میں کامن چیزیں نظر آئیں، اور جن میں یہ پھر انہوں نے یہ ایک چیز جو ظاہر ایک میٹیریل کی تھی، اس کے آگے دیکھتے گئے، اس کے جتنی آگے دیکھے اتنا ہی پھر پیچھے دیکھے، جتنا آگے دیکھے جتنا میٹیریل میں آپ جاتے جائیے سامنے کے پوائنٹ آف ویو سے، اگر آپ غیب پر ایمان رکھتے جائیں گے اکولی آپ پیچھے جاتے جائیں گے، اکولی آپ پیچھے جاتے جائیں گے. اور جتنا آپ کا مادی علم بڑھے گا، اگر آپ کو پیچھے جانے کی قدرت ہے تو آپ کا وہ مانوی علم بھی بڑھے گا، اور مانوی علم سبب بنے گا مادی علم کے آگے بڑھنے کا. کبھی مادی علم مانوی علم کے آگے نہیں بڑھ سکتا، سورس وہاں سے ہے. تو آپ کو اگر دنیاوی علوم حاصل کرنا ہے، اگر آپ یہاں تک دنیاوی علم حاصل کر چکے ہیں اور یہاں تک اس کا نتیجہ آبویسلی دوسرا ہے، اگر وہ اس کے لیول کا اخروی علم بھی، مانوی علم بھی، روح کا علم بھی آپ حاصل کر لیے ہوں، تو آپ اس کے بعد ایک لیول اونچے لیول پر اگر چلے جائیں گے روح کے، تو پھر یہ آگے بڑھے گا، ورنہ نہیں بڑھے گا. آج کے زمانے میں جتنا بھی کام جو ریسرچ ہو رہا ہے وہ فقط فزیکل پراپرٹیز کو بہتر آلات کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے، کوئی پاتھ بریکنگ ریسرچ نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ پیچھے دیکھنا چھوڑ دیا، آگے دیکھنا رک گیا. پیچھے دیکھنے والے آگے دیکھتے تھے. جابر ابن حیان کے تعلق سے تو واضح ہے، آپ خود لکھتے ہیں ہر جگہ پر، خالہ سیدی امام نے ایک بات کہی اس کو لے کر وہ ڈیولپ کیے، غائب سے مربوط چیز تھی اس کو آگے لے آئے. تو غائب اور ظاہر کا اس لیے کہا جا رہا ہے اللہ کو کہ اللہ غائب کا بھی علم رکھتا ہے اور ظاہر کا بھی علم رکھتا ہے، اور علم اگر دیتا ہے تو تقوی کی بنیاد پر دیتا ہے. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو تو ہم تمہیں صحیح اور غلط کے بیچ میں فرقان عطا کر دیں گے، ہم تمہاری نظر کو تیز کر دیں گے. قرآن کی آیتیں ہیں، ہم تمہارے لیے نور قرار دے دیں گے جس کے ذریعے سے تم حرکت کرو گے. یہ روح کا کمال ہے، یہ روح کا کمال ہے. ہم روح کے کمال کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہم سمجھتے بدن ہے تو ہر چیز ہے، بدن رہے گا تو روح رہے گی، اور جب بدن خراب ہو جائے گا روح چلے جائے گی. بدن کو ایک جگہ پر لے جا کر دفنا دیا جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہ گزشتہ کے غیب کے اوپر ایمان تھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے اوپر کیا ایمان رہے گا؟ اگر برخلاف اس کے اگر انسان کو جیتے وقت پتا چل جائے کہ یہ میرا رب ہے مجھے جس نے خلق کیا، یہ میرا رب ہے جو اپنی رحمت مجھ میں بھر دی، اور اس رحمت کو مجھے اپنے اور دوسروں کے لیے استعمال کرنا ہے، اور جب وہ رحمت کو اپنے اور دوسروں کے لیے استعمال کرنا ہے تو مجھ میں ایک توازن آنا چاہیے، میں اپنے لیے کتنا رکھ لوں دوسروں کے لیے کتنا رکھ لوں. پھر یہ توازن کے پیچھے قانون دیکھے گا کہ میں جتنا اللہ پر ڈیپینڈ ہوتا جاؤں گا اتنا اللہ مجھے یہ قانون سکھائے گا. توجہ کا محتاج ہوں، جتنا میں اللہ پر ڈیپینڈ ہوتا جاؤں گا وہ اتنا مجھے قانون سکھائے گا. یزید اللہ، اللہ اضافہ کرتا ہے ان کا کہ جو ہدایت پاتے ہیں ان کو ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے. الذین اهتدوا خدا یزید اللہ الذین اهتدوا خدا، قرآن کی آیت، اضافہ کر دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے لیے جو ہدایت پالی ہیں ہدایت کو. تو پتا چلا ایک ہدایت آئی آپ نے اس پر کام کیا، دوسری ہدایت خود بخود آ جائے گی، اس پر کام کیا، تیسری ہدایت خود بخود آ جائے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو علوم پھیلے ہیں، جو ائمہ کے پاس علوم تھے، جو رسولوں کے پاس علوم تھے، یہ ایسے علوم تھے کہ جو روح کی ارتقاء کے بغیر آ گئے تھے؟ اللہ کا انصاف کیا ہوا؟ کسی کو یوں ہی دے رہا ہے بغیر روح کے ارتقاء کے اور بلندی کے، اور ہمیں کہتا ہے تم کچھ بھی کر لو اپنے روح کے تعلق سے، میں دینے والا نہیں ہوں. ممکن ہو سکتا ہے اللہ بخیل ہو سکتا ہے، اگر ہوتا تو ہم ائمہ سے یہ دعائیں نہ دیکھتے کہ تو ہم کو اپنے علم سے پورے کا پورا علم دے دے. اسألک بعلم کا کلے ہم رمضان میں پڑھتے ہیں سورہ دعائے فجر میں، اے مالک تیرا ہر علم بہت ہی اعلیٰ ہے، مجھے تیرا تمام علم دے دے. اگر کوئی بچے کو باپ بہت کچھ دے سکتا ہے اور وہ سب کچھ کہے کہ مجھے چاہیے، تو وہ اس کو وہی دے گا نا جو اس کو خراب نہیں کرے گا. کیا میرے پاس ہے تو سب کچھ دے دے گا؟ محبت کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ بچہ سب کچھ مانگ رہا ہے لیکن آپ سب کچھ دیتے نہیں ہیں، کہتے ہیں وہی دوں گا جو تم کو خراب نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، آپ اللہ سے مانگ تو لو نا، وہ بہتر جانتا ہے کس کو کہاں دے، کتنا دے. اس لیے کہتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ میں رسالت کہاں پر رکھوں. صلوات بھیجے مر محمد والے محمد. ہم روح کا سفر شروع ہی نہیں کیے، ہم ہر چیز کو مادی طور پر انٹرپریٹ کرنے لگے. ہمارا دین بھی پوری طریقے سے مادی ہوتا گیا، جبکہ مادے کو روحانی نظر سے دیکھنا تھا، ہم نے روح کو مادی نظر سے دیکھ لیا. اب کہاں طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا، غائب کی طرف جا کر اللہ سے قریب سے قریب تر ہونے کے نتیجے میں دنیا پر نظر کرتے اور دنیا اس کے باتیں آپ کو سکھاتی، چاہے وہ اجتماعی ہو، سوشل ہو، اقتصادی ہو، اکنامک ہو، پولیٹیکل ہو، کلچرل ہو، ثقافتی یا علمی ہو، سائنٹیفک، ہر فیلڈ میں آپ کی روح ایکٹیو ہو جاتی. تو آپ ہی کے بچوں میں سے کچھ بچے سائنس میں سبقت کرتے، علوم میں کچھ، سیاست میں سبقت کرتے کچھ، اقتصاد میں اور اکنامکس میں سبقت کرتے کچھ، لکھنے اور پڑھنے اور لٹریچر میں سبقت کرتے. آپ نے غور کیا سب سے ہماری سبقت چلے گئی؟ اور جو لوگ بول رہے ہیں وہ کیا سطح پر بول رہے ہیں آپ لوگ کو اندازہ ہے؟ بچوں سے خطاب اتنی پست سطح ہے کہ آدمی اگر روئے نہ تو پیٹ پکڑ کر ہنسے. جو بڑے علمی طریقے سے سجا کر لا کر ٹیلی ویژن کے اوپر ڈیبیٹ بنایا جاتا ہے، حال میں ٹرپل طلاق پر جو ڈیبیٹ ہوا ہے، آدمی اگر روئے نہ تو پیٹ پکڑ کے ہنسے. اس لیول پہ بات ہو رہی ہے کہ جو الف بے بھی نہیں جانتے اس ایشو کی، اور آ کر جو دل میں آ کہہ رہے ہیں، جو دل میں آ کہہ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں سائنٹیفک جگہوں پر یہ بات نہیں ہو رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں اقتصادی جگہوں پر یہ بات نہیں ہو رہی ہے. ڈیمونیٹائزیشن کے بارے میں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، کچھ ان پڑھ جمع ہو کر کچھ کام کیے جس میں لاکھوں کا روزگار چلا گیا. پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ بھئی کس بنیاد پر کرے ہیں آپ، تو جواب کچھ بھی نہیں ہے، دھوس ہے. جہاں پر علم نہیں ہوتا وہاں دھوس ہوتی ہے، ڈھاگ ہوتا ہے. جہاں علم ہوتا ہے وہاں خضوع ہوتا ہے، اور غلط بھی کرتا ہے آدمی تو غلط کو قبول کر کر آگے بڑھتا ہے. جو انسان غلطی کو قبول نہیں کرے گا انکت کے نہ دوند و نہ دوند کے نہ دوند، وہ انسان کے جو نہیں جانتا اور نہیں جانتا کہ نہیں جانتا. در جہل مرکب ابد الدہر بے ماند، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہل مرکب میں رہے گا. کم از کم یہ تو جان لو کہ نہیں جانتے ہو. ہم اس دائرے پہ آ گئے ہیں کہ جب ہماری توانائیاں ہمارے روح سے اتصال ہونے کم ہونے کے نتیجے میں، ہمارے ٹمٹماتے چراغ ایمان کے اس کیفیت میں آ گئے ہیں کہ ہم دنیا میں کوئی رول پلے کرنے کے قابل نہیں رہے. کیا بن گئے ہم؟ ہمارے میں وہ قدرت تو نہیں رہی مغضوب علیہم والی، تو ہم ضالین بن کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ہم ضالین بن کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری لگام دوسروں کے ہاتھ ہے، ہماری لگام دوسروں کے ہاتھ ہے، ہمارے اسکول دوسرے چلاتے ہیں، ہمارے پاس اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی بھی قدرت نہیں رہی، نہیں رہی. صحت کے مسائل، ہمارے پاس خود اپنے علاج کی قدرت نہیں رہی. کیوں؟ اتنے سال نہیں ہے. دوسرے سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم اتنے نکم میں کیسے ہو گئے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ اس لیے ہو گیا ہے کہ کیونکہ تمہیں اتنی بڑی کتاب دی گئی، اتنی ہدایت دی گئی، اگر اس ہدایت کو ہم صحیح نہیں قبول کریں گے تو اس کا نتیجہ وہ ہوگا جو ہو رہا ہے. اور اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ اگر تم نے اس کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھ کر قبول نہیں کیا تو یہ کتاب دوسرے تم پر عمل کرنے کے بارے میں سبقت لے جائیں گے. مولا متقیان کا بیان ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں غیر تم پہ اس کتاب پر عمل کرنے میں سبقت نہ لے جائیں. یہ ابتداء اسلام کا قول ہے مولا متقیان کا. ہم سمجھتے ہیں مولا کا نام لیتے ہیں تو ہم ہر چیز صحیح کرتے ہیں. ارے اللہ کا نام لینے والا ہر چیز صحیح نہیں کرتا. اللہ نام نہیں ہے، اللہ پہچان ہے. یہ پہچان سے روح کو کچھ نہیں ہوتا، غرق ہونا پڑتا ہے. آپ پانی کو پہچان لیتے ہیں تو کیا آپ کی پیاس بجھ جاتی ہے جب تک آپ پیتے نہیں ہیں؟ چھو لیں گے تو بجھ جائے گی، سر پر ڈال لیں گے تو بجھ جائے گی، پیر دھو لیں گے تو بجھ جائے گی. نہیں، پیئیں گے ہضم ہوگی تب بجھ جائے گی. روح کے بارے میں کوئی یہ سلسلہ نہیں ہے کیا؟ روح کوئی چیز حاصل ہی نہیں کر سکتی، روح کوئی چیز ہضم ہی نہیں کر سکتی. اچھا ہضم کرنے کے بعد اس کی کیفیت بہتر بھی نہیں ہوتی. تو لاغر روح، مردہ روح، زندہ روح، اعلی روح، یہ روحوں میں اگر ہم فرق نہیں کر سکیں تو اللہ کو، رسول کو، اہل بیت کو مانیں گے کیسا؟ صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. مانیں گے کیسا؟ ہر چیز اندازے پہ کرتے ہیں، اندازے پہ مان لیں گے. گھر اندازے پر بنائیے. نہیں، ٹھوس بنیادوں پر بنائیں گے. سٹرکچرل پوری ڈرائنگ سٹرکچرل انجینئر سے لیں گے، عام انجینئر سے نہیں لیں گے. برابر سیمنٹ اور ریتی اور سٹیل کا استعمال کیا جائے گا. یہ وہ گھر ہے جس میں کچھ سال رہیں گے اور چل پڑیں گے. اچھا یہ اتنا سب یقین ہونا چاہیے، ہاں بالکل یقین ہونا چاہیے، ورنہ تو ہم گاڑی خریدتے ہیں، موٹر سائیکل خریدتے ہیں تو 10 جگہ پر اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، ریویوز پڑھتے ہیں، اس کی خوبیاں دیکھتے ہیں، اس کی یہ وہ سب کچھ. معمولی کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو 10 ایڈورٹائزمنٹ کے بعد، 10 دوستوں سے پوچھنے کے بعد ایک کپڑا یا ایک جوتا خریدا جاتا ہے. یہ ہو گئی ہے دنیا. اور آخرت کے تعلق سے کچھ نہیں. تو ہم ایمان کو جب سمجھ نہیں سکتے تو ایمان والوں کو کیسے سمجھیں گے؟ یہی سب سے بڑا پرابلم آیا پیش اسلام کے آنے کے بعد. لوگ ایمان سمجھ نہیں سکتے تھے تو ایمان والوں کو سمجھ نہیں سکتے تھے. نتیجے میں چل پڑی ان کی سب کی چل پڑی. اندھیرے میں ہر نے اپنا اپنا ڈھول پیٹ کر کام نکال لیا. معاویہ نے ایک فکر دی، کہا کہ روح، نیکی، شرافت یہ سب چیزوں کا کوئی معنی نہیں ہے. رسول کی امت میں آ جانے کے نتیجے میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا. قیامت کے دن آپ کو کوئی سوال نہیں ہوگا اور جنت آپ کی یقینی. اور اس گروپ کا نام، فرقے کا نام مرجعہ رکھا گیا. وہ لوگ جو امید کرتے ہیں، رجا رکھتے ہیں، امید کرتے ہیں. کیا امید کرتے ہیں؟ کہ رسول کی امت میں آنے کے نتیجے میں ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سیدھا جنت چلے جائیں گے. اب یہ کہہ کر معاویہ کیا اپنی دنیا اکٹھا کرنا شروع کیا، اپنی دنیا اکٹھا کرتا گیا کرتا گیا، ہزاروں پر ظلم ہوا، لاکھوں پر ظلم ہوا، یہ دولت بنتی گئی، بڑا محل بنا لیا، کن کی دولت لوٹ کر؟ غریب عوام کی دولت لوٹ کر، وہ بیت المال پر اپنا ذاتی حق نہیں رکھتا تھا، کیونکہ بیت المال کا صحیح حق رکھنے والا اگر کچھ کام کرتا ہوتا تو جیسے ہی کام ختم ہوتا تو چراغ بجھا دیتا، جس کے سامنے اگر کوئی چیز لائی جاتی تھی، مولا کے سامنے ایک مرتبہ بہت ہی اچھا شہد لایا گیا، بہت ہی اچھا شہد لایا گیا، دیکھا، کہا یتیموں کو بلاؤ، اچھی کھانے کی چیز دیکھی تو یتیم یاد آ گیا، اس کا مزہ یاد نہیں آیا، جب مادی چیزوں پر روحی چیزیں غلبہ کرنے لگتی ہیں تو کردار امیر المومنین پیدا ہوتا ہے، اس لیے ابو تراب کہا گیا صلوات بھیجے مر محمد والے محمد، یہ کیفیتوں کو سمجھنا ہے، اگر ہم سب برابر لے کر چل جائیں گے تو ہم اپنی دنیا تو آباد کر لیں گے، وہ بھی چھوٹی سی مختصر سی، وہ بھی ہمارے اطراف کیا کیا نہیں ہو جائے گا نہیں معلوم، حالات بدلتے جا رہے ہیں، برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، نیکیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، یہ سب حالات جو بن رہے ہیں اس میں ہم کوئی رول ادا نہیں کر سکتے، کوئی رول پلے نہیں کر سکتے، یہ کہنا غلط ہے، ایک سے دو ہو جائیں، دو سے چار ہو جائیں، چار سے ہزار ہو جائیں، ہزار سے دس ہزار ہو جائیں، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ہم ہو سکتے ہیں، مگر ہم کبھی کسی چیز کے ساتھ مل کے کرنے کو تیار ہیں؟ ہم ایسے ادارے کو دیکھتے ہیں کہ جو آج حکومت کر رہا ہے، ہم ایک ایسے ادارے کو دیکھتے ہیں آر ایس ایس کو کہ جو آج حکومت کر رہا ہے، ناگپور میں بیٹھ کر ایک ادارہ 1925 میں قائم ہوتا ہے جو نفرت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، توجہ کا محتاج ہوں، جو نفرت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، جو مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اور انگریزوں سے مل کر کام کرتا ہے، آزادی کی حرکت میں کوئی رول پلے نہیں کرتا بلکہ سپورٹ کرتا ہے انگریزوں کو، نہ کوئی انڈیا موومنٹ میں ان کا وہ کسی شکل سے، انہوں نے کوئی قربانی آزادی میں نہیں دی، نفرت پہ کام شروع کیا اور آج حاکم بن کر بیٹھ گئے اور اسی نفرت کو پھیلا رہے ہیں، اللہ کے رحمان کے بندے کہاں چلے گئے؟ نفرت کو دور کرنے کا کیا طریقہ اللہ نے نہیں سکھایا؟ والذی انزل الیک الکتاب تبیانا لکل شیء، قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ کے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی کہ جو ہر چیز کا بیان ہے، تم برائی کو اچھائی سے دور کرو، جتنی ان کی برائی ہوتی رہے گی اتنی تمہاری اچھائی بڑھنی چاہیے، ہے حوصلہ؟ بم پھوڑ دینا بہت آسان ہے، برائی کا برائی سے مقابلہ کرنا بہت آسان ہے، برائی کا قرآن کہہ رہا ہے اچھائی سے کرو، برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرو، اسی بات کو گاندھی جی نے کہا تھا کہ میں نے حسین سے سیکھا ہے نان کوآپریشن کیسا کرنا چاہیے، انگریزوں سے کیسا لڑنا چاہیے، اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، ان بنیادوں کے زور پر پھیلا، یہ گاندھی جی کا کہنا ہے، آج جب لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں آپ محبت پھیلائیے، کس نے روکا؟ آپ اپنا اخلاق ظاہر کیجئے تاکہ وہ لاکھوں کروڑوں ہندوؤں کو سمجھ میں آئے کہ ان کے دین میں بھی نفرت نہیں ہے، ان کے دین میں بھی نفرت نہیں ہے، میں انشاءاللہ آگے کی جو آیتیں ہیں، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس کے ذیل میں یہ گفتگو آگے بڑھاؤں گا، وہ آگے کے مجالس کے لیے ہے، کہ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو تم پر نازل ہوا ہے رسول اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو تم سے پہلے نازل ہوا، اس کی گفتگو آگے کے مجالس میں، مگر میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی بھی مذہب نفرت کی بنیادوں پر آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ روحی سفر نفرت کی بنیاد پر شروع نہیں ہوتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر شروع ہونا پڑتا ہے، صلوات بھیجے پر محمد والے محمد، قدم قدم پر رحمان کو یاد کرنا پڑتا ہے انسان کو، انسان کو، میں مومن کو نہیں کہہ رہا ہوں، انسان کو، چاہے وہ کوئی بھی دین کا ماننے والے، قدم قدم پہ رحمان کو یاد کرنا پڑتا ہے تاکہ دین آگے بڑھ سکے۔ دین کو رحمت کے علاوہ کوئی بھی دین لے لیجئے، کرسچینٹی لے لیجئے، جوڈائزم لے لیجئے، بدھزم لے لیجئے، جینزم لے لیجئے، ہمارا اسلام لے لیجئے، کوئی بھی ریلیجن آپ لے لیجئے، محتاج ہے اگر حرکت کرنا ہے اس کو روحی، توجہ کا محتاج ہو، روحی اسپرچل، تو اس کو رحمت کا سہارا لینا پڑے گا، مادی تو پھر یہ ریلیجن کا نام ہی کیوں؟ مادیت کے لیے مذہب کہاں سے لا لیے؟ مادیت خود ایک مذہب ہے، میٹیریلسٹک ہو جانا تھا، ملحد ہو جانا تھا، یہ دین کو کیوں لا لیا، یہ ہندوتو کو ہندوتوا کیوں کر دیا، صلوات بھیجے پر محمد والے محمد۔ ہم مجبور ہیں لوگوں کے لیے مثال بنے، کذالک جعلناکم امتاً وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے تمہیں اس طریقے سے ایک متوسط قوم بنایا تاکہ تم تمام لوگوں پر شہید بن سکو، گواہ بن سکو کہ دنیا میں جینا کیسے چاہیے، قرآن کا ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے مومنین سے، کذالک، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی قوم بنایا۔ درمیانی سے یہاں پر جو مراد لی گئی ہے وہ یہ کہ مادی جتنی حرکت ہوتی ہے اتنی ہی روحی حرکت ہوتی ہے، تم اپنی روحی حرکت کو مادی حرکت پہ سبقت لے جانے نہیں دیتے، مادی حرکت کو روحی کی طرف سبقت لے جانے نہیں دیتے، تم ہٹ کر جا کر کسی شکل پر رہبان نہیں بنتے کہ مجھے روح بڑھاتی جانی ہے، مادے میں میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ ورہبانیت ابتدا ہوا قرآن کی آیت، انہوں نے مناسٹسزم کو، رہبان بننے کو، جا کر کسی پہاڑ پر بیٹھ جانے کو بعنوان بدعت اختیار کیا، انہوں نے رہبانیت کو، مناسٹسزم کو، اس دنیا سے ہٹ جانے کو، منزوی ہو جانے کو، انہوں نے بعنوان قرآن کی آیت بدعت استعمال کیا ہے، بدعت تھی ہے کہ، اور اس کے بعد آگے بڑھ کے، اور پھر انہوں نے اس کا پھر پورا لحاظ بھی نہیں رکھا، اور اکثر ان میں سے اس کو پورا نہ کر سکے، بن تو گئے منک لیکن برائیاں کرتے رہے مادی، جو آج ان کے پریسٹ میں بہت واضح طور پر ظاہر ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس یہ کذالک جعلناکم امتا وسطا نہیں، اپنے روح کو ایسے بڑھا دینا کہ دنیا سے مربوط نہیں ہونا، یہ دنیا میں تمہارا غیب کو ڈھونڈنا تمہارے ایمان کو بڑھاتے جائے گا، تم دنیا میں جاؤ گے اللہ کو لے کر، دنیا میں جب اللہ کو لے کر جاؤ گے دنیا بہتر سمجھ میں آنے لگے گی، جب دنیا بہتر سمجھ میں آنے لگے گی اللہ بہتر سمجھ میں آنے لگے گا، پھر جب اللہ بہتر سمجھ میں آئے گا وہ بہتر اللہ کی سمجھ کو لے کے پھر دنیا میں جاؤ گے، دنیا اور بہتر سمجھ میں آنے لگے گی۔ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ اضافہ کرتا ہے ان کو جس کو ہم، جنہوں نے ہدایت پائی، ہدایت اور دے کر، آمنو تخو سم آمنو، قرآن کی اور آیتیں ہیں، ایمان لاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، یہ سیڑھی چلتی جاتی ہے، دنیا سے اللہ سمجھ میں آتا ہے، اللہ سے دنیا سمجھ میں آتی ہے، یہ سلسلہ چلتے 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 معراج تک پہنچ جاتا ہے، صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ یہ سلسلوں کو باقی رکھنا تھا، ہر انسان کی اپنی حرکت کو باقی رکھنا تھا، یہ حرکت اب ختم ہو رہی تھی، حسین دیکھ رہے تھے اب یہ حرکت کو میں ختم ہونے نہیں دوں گا۔ امام حسین نے ایسی ویسی چیز پر شہادت نہیں پیش کی، اپنی اپنی اولاد کی نہیں پیش کی، بہت اعلیٰ، ایک ایک انسان کی زندگی کو دیکھا تا قیامت، اس ایمان کی نظر سے جو علی اور فاطمہ کے گود میں کھیلتے ہوئے حسین کو ملی تھی، اس تقوی کے نتیجے میں جو رسول اور آل رسول کا تقوی تھا، انما یرید اللہ علی آیت کی پاکیزگی تھی، یہ سب پاکیزگیوں کے ساتھ جب حسین اپنی سوسائٹی کو دیکھ رہے تھے کہ جہاں پر ایمان کو ختم کیا جا رہا تھا، سنتوں کو مار ڈالا جا رہا تھا، بدعتوں کو ایجاد کیا جا رہا تھا، یہ باتیں امام نے اپنے خطبوں میں ظاہر کی ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ سنتوں کو مارا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، بدعتوں کو نیا رواج دیا جا رہا ہے، کیوں نہ کوئی ایسی حالت میں مخالفت کرے, اور میں سب سے پہلا ہوں کہ جو اس کو مخالفت کرنی چاہیے. انا حق من غیری, میں اپنے علاوہ کسی اور سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ ان حالات کے مقابلہ کروں, ان حالات کا مقابلہ کروں. امام نے یہ سوچ کر کیا کہ جب آپ نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے, ابھی مدینے ہی میں تھے, محمد ابن حنفیہ آپ کے بھائی, ابن حنفیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں, آپ کی والدہ حنفیہ قبیلے کی تھیں, تو ان کو مشہور نام اپنی ماں کی طرف سے دیا جاتا ہے, نام محمد تھا, ابن حنفیہ کہا جاتا ہے, حنفیہ کے بیٹے, ماں سے مربوط کیا جاتا ہے. مولائے متقیان کے فرزند, امام حسین کے بھائی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے آپ یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں. امام یہی کہتے ہیں کہ یہ کرنا میرے لیے ضروری ہے, اور یہ کہہ کر آپ رخصت ہوتے ہیں. اس کے بعد بھی کئی لوگ, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن جعفر طیار, یہ سب کہتے ہیں کہ یا امام نہ جائیں تو بہتر. امام کہتے ہیں نہیں, مجھے جانا ہے. سب سر تسلیم خم کرتے ہیں, لیکن جانا حسین کو پتا تھا کہ کیوں جانا ہے, اور حسین کے ساتھ جو ہو لیے تھے ان کو بھی پتا تھا کہ کیوں جانا ہے. راستے میں امام کو کچھ دیر کے لیے نیند لگ جاتی ہے, کچھ دیر کے بعد بیدار ہوتے ہیں تو کلمہ استرجاع زبان پر ہوتا ہے, کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ عام طور پر آیت تب پڑھی جاتی ہے کہ جب کوئی موت کا تذکرہ ہو, ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہماری بازگشت ہے, پلٹ ہے. جیسے ہی یہ کلمہ استرجاع امام کی زبان پر جاری ہوتا ہے, دوسرے بھی ہوتے ہیں لیکن علی اکبر سوال کرتے ہیں, بابا آپ نے یہ کلمہ کیوں پڑھا؟ امام فرماتے ہیں میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ منادی ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ تو حرکت کر رہا ہے, لیکن اس قافلے کے ساتھ موت بھی حرکت کر رہی ہے, اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی. علی اکبر کا ایک ہی سوال, بابا اول اسنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ علی کا پوتا بابا کے سامنے کہہ رہا ہے وہی بات جو علی نے, جب رسول نے کہا تھا کہ تم کو شہید کیا جائے گا تو فقط ایک ہی بات پوچھا تھا کہ کیا میں تب حق پر نہیں رہوں گا, وہی بات عیناً باپ کی یاد دلا ڈالی علی اکبر نے. امام کا ایک ہی جملہ, جزاک اللہ خیر الجزاء, اے میرے بیٹے جو ایک باپ کی دعا میں ایک بچے کے لیے خیر ہو سکتا ہے وہ تمام خیر خدا تجھے عطا کرے. یہ کیفیت تھی, حق کا مقصد خالی یہ نہیں تھا جو اللہ ہی سے مربوط ہو, بلکہ اللہ کے ذریعے سے ہر رحمت جو ہر انسان تک پہنچ رہی ہے وہ حق ہے. جامد خدا کو نہیں مانتے, زندہ خدا کو مانتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, زندہ خدا کو ماننے والے زندگی کی بات ایسے کرتے ہیں, موت میں زندگی دیکھتے ہیں. صلوات بھیجے بھر محمد و آل محمد. یہ کیفیت تھی, اور اسی کیفیت کو ہم روز عاشور کربلا میں دیکھتے ہیں. زندہ خدا کی یاد اور زندہ خدا کو دیکھنے کے بعد شہادت زندگی بن جاتی ہے, شہادت زندگی بن جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب تمام کے تمام شہید ہو جاتے ہیں, تمام کے تمام اصحاب شہید ہو جاتے ہیں، فقط اب ہاشمین باقی ہیں، فقط اب ہاشمین باقی ہیں۔ جیسے وہ مرحلہ آتا ہے ایک دوسرے سے گلے ملنا شروع کرتے ہیں، آخری ملاقات ایک دوسرے کو بغلگیر کر لیتے ہیں، اب ہم کو ایک کے بعد ایک جانا ہے نصرت امام میں۔ یہ سب ایک دوسرے سے ملنے کے بعد سب سے پہلے جو اجازت ملتی ہے وہ علی اکبر کو ملتی ہے، کیونکہ علی اکبر ان سے سب سے بڑے تھے، قاسم سے بڑے تھے، آنو محمد سے بڑے تھے، تو سب سے پہلے جو اجازت ملتی ہے ہاشمیوں میں سے تو علی اکبر کو ملتی ہے۔ علی اکبر تو جانا چاہتے ہیں، اذن مانگتے ہیں، بابا کہتے ہیں کہ جاؤ دنانے سے ملنا، بیویوں سے ملنا، جاتے ہیں ملتے ہیں، صدا بلند ہوتی ہے، آتے ہیں بابا سے رخصت ہوتے ہیں، ایک جملہ امام کا ملتا ہے، اے مالک میں تیرے طرف ایسے کو بھیج رہا ہوں جو میرے نانا سے خلقاً خلقاً و منطقاً سب سے زیادہ مشابہ تھا، جو کردار میں، رفتار میں، گفتار میں سب سے زیادہ تیرے نبی سے قریب تھا۔ جب میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو اس فرزند کی طرف دیکھ لیتا، جاؤ بیٹا جاؤ، چلے علی اکبر حملہ شروع کرتے ہیں۔ 100 سے زیادہ کو واصل جہنم کرنے کے بعد پیاس کی شدت دوبارہ اکبر کو واپس لاتی ہے، آتے ہیں بابا یہ ذرا کی گرمی، مجھے سخت پیاس کی ایسا احساس، ایک اگر گھوٹ پانی مل جائے، چاہتے ہیں کہ جتنی طاقت لے سکوں اس سے پھر حملہ کر سکوں۔ حسین کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اپنی انگوٹھی نکال کے کہتے ہیں اس کو منہ میں رکھ لینا، تمہارے جب تم کو جل سیراب کر دیں گے۔ دوبارہ علی اکبر جاتے ہیں، جا کر جب حملہ کرتے ہیں اور 100 سے زیادہ لوگوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد ایک ایسا موقع آتا ہے جب اپنے بائیں گھوڑے کی گردن پر ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد گھوڑا جب آگے لے کے بڑھتا ہے تو ملتا ہے کتابوں میں ان کو فوج نے کاٹ دیا۔ اس وقت یہ صدا بلند ہوتی نظر آتی ہے، یا بتا علیکا من السلام، اے میرے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ تیزی سے حسین ایک شاہد کے مانند پہنچتے ہیں تو ایسی حالت میں علی اکبر کو دیکھتے ہیں کہ منہ سے نکل جاتا ہے اد دنیا بعد کا افا، دنیا تو تیرے بعد کچھ نہیں ہے، خاک ہو اس دنیا پر۔ اور بچوں سے کہتے ہیں کہ لے جاؤ اپنے بھائی کی لاش تو خیمگاہ کی طرف، ادھر زینب نکل کے آ جاتی ہے اور وہ ماتم شروع ہوتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔